الله عليه وسلم تربة الجنة، فقال دار مكة بيضاء الاسم خالص. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ ابن سیاد نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا جنت کی مٹی کے سلسلے میں کہ جنت کی مٹی کیسی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید رنگ کے آٹے میدے کی طرح ہے، سفید رنگ کا جو میدہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں گجراتی میں بھی میدہ ہی کہتے ہیں، اردو میں بھی میدہ ہی کہا جاتا ہے، یہ گیہوں جب پیسے جاتے ہیں تو اس کا اوپر والا حصہ جو بالکل باریک پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے اور ملائم بھی ہوا کرتا ہے، تو کہا جنت کی مٹی ایسی سفید اور ملائم ہوگی اور خالص مشک جیسی خوشبو والی ہوگی. جی
وعن نافع رضي الله تعالى عنه قال لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفق حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ابن سیاد سے مدینہ کے کسی راستے میں ملاقات ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس ابن سیاد کو ایک بات فرمائی جس کی وجہ سے ابن سیاد غضبناک ہو گیا. دیکھو آدمی کو جس کے بارے میں دل سے ناراضگی رہتی ہے تو جب کبھی راستے میں بھی مل جائے تو آدمی کچھ نہ کچھ غصے کا اظہار موقع دیکھ کر کے کر ہی ڈالتا ہے، تو ابن سیاد چونکہ فتین ساحر کاہن، لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں اس کے بارے میں ایک ناراضگی تھی، اسی لیے ایک مرتبہ مدینہ کے راستے میں وہ ملا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ ایسی بات کہی جس سے وہ غصے ہو گیا، گرم ہو گیا. کیسا غصے ہو گیا؟ اس کی رگیں پھولنے لگی، یا یہ کہ وہ اس قدر غصے ہو گیا کہ گلی کا محلے کا راستہ بھر گیا، یعنی مارے غصے کہ اس کا بدن پھولنے لگا اور ایسا گرم ہوا ایسا پھولا کہ پورے محلے کی گلی جو ہے اس کی وجہ سے پھول گئی. دیکھو مدینہ کی گلیاں ہمارے یہاں کے روڑوں کی طرح چوڑی چوڑیاں نہیں، اصل میں قدیم، ایک تو تنگ، اور دوسرا یہ کہ یہ مبالغہ بتلانا ہے کہ ابن سیاد کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسی بات کہی کہ وہ غصے کی وجہ سے ایسا پھولا کہ گویا کہ محلے کی گلی بھر جاوے، ایسا وہ غصے کے مارے پھول گیا. حضرت یہ قصہ تو ہو گیا، کیا بات کہی تھی کیا نہیں کہی جس کی وجہ سے وہ گرم ہو گیا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانے اور ہو جانے، لیکن اس قصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، وقد بلغها، حضرت حفصہ کو وہ بات پہنچ چکی تھی کہ آج میرے بھائی نے مدینہ کی گلی میں ابن سیاد کو گرم کیا ہے، لہذا بہن نے جو ہے کیا فرمایا، رحمک اللہ، بھیا اللہ تم پر رحم کرے۔ دیکھو کتنے پیارے انداز میں بھائی کو نصیحت کر رہی ہے، اللہ تم پر رحم کرے، ابن سیاد سے تمہارا ارادہ کیا تھا، کیا تم نے مانگا تھا، کیا تمہاری چاہت تھی، کیا تم کہنا چاہتے تھے کہ تم نے اتنا اس کو گرم کر ڈالا کہ گلی کوچی بھرا گئی، ایسا تم نے اس کو گرم کر ڈالا، اما عالم تھا، کیا آپ کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکل پڑے گا، دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر کے نکل پڑے گا، یعنی دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ دجال غصے ہو کر کے نکل پڑے گا اور پہلے نبوت کا بعد میں خدائی کا دعویٰ کر ڈالے گا۔ اسی لیے میرے بھائی تم ابن سیاد کو غصے مت کرو تاکہ اس کا خروج نہ ہو جاوے، ورنہ دنیا میں اس کا فتنہ عام ہو جائے گا۔ اس روایت سے یہ اندازہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیاد کو دجال مانتی تھی، اپنے والد کا مسلک انہوں نے اپنایا تھا، حضرت عمر کا مسلک تھا کہ دجال ابن سیاد ہی ہے، تو حضرت ام حفصہ بھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھنے لگی، اسی لیے اپنے بھائی کو کہنے لگی کہ حضور نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ کسی بات میں غصے ہو کر اس کا خروج ہو جائے گا اور فتنہ عام ہو جائے گا، اور یہ ابن سیاد دجال ہے، لہذا تم اس کو گرم مت کرو، ورنہ ابھی جو اس کا بچپنا ہے وہ ختم ہو کر اس کا خروج ہوگا، یعنی بحیثیت دجال، اور پھر جو ہے لوگوں میں وہ بڑا فتنہ پھیلانا شروع کر دے گا۔ دیکھو بعض لوگ ایک حیثیت سے ہوتے ہیں اور دوسرا بھی ان کا مقام ہوتا ہے، دونوں حیثیتیں الگ الگ ہوا کرتی ہے، تو کہا ابھی تو ابن سیاد ایک یہودی بچے کی حیثیت سے ہیں، لیکن اگر تم اس کو غصے کرو گے تو اس کا جو دجال والا مقام ہے اس مقام سے وہ ظاہر ہو کر فتنہ پھیلانا شروع کر ڈالے گا۔ ویا ام المؤمنین حضرت حفصہ نصیحت کر رہی تھی کہ بھائی اس کو چھیڑا مت کرو، اس کو اس کے حال پہ رہنے دو۔ جی معلوم ہوا فتین لوگوں کو نہ چھیڑنے میں ہی مزہ ہے۔ جی
ونبي سعيد القدري رضي الله تعالى عنه قال سحبت ابن سياد الى مكه فقال لي ما لقيت من الناس يزعمون اني الدجال، الست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يولد له وقد ولد لي، اليس قد قال هو كافر وانا مسلم، او ليس قد قال
أوليس
قد قال لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة، ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو وأعرف أباه وأمه، قال فلبسني، قال قلت له تبا لك سائر اليوم، قال وقيل له أيسرك أنك ذا ثروة
أيسرك
أنك ذا ثروة، قال فقال لو عرض علي ما كرهت، رواه مسلم رحمه الله تعالى۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد میرے ساتھ مکہ کے سفر میں ہو لیا، بڑا ہونے کے بعد پورے سفر میں وہ میرے ساتھ تھا، اور سفر میں آدمی کی تمام چیزیں کھل جاتی ہے، جو پوشیدہ حالت ہوتی ہے وہ بھی کھلنے لگتی ہے، اور اس روایت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اب دوران سفر ابن سیاد مجھے کہنے لگا، یعنی حضرت ابو سعید کو کیا کہنے لگا، کہ لوگ میرے بارے کے اندر کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا کیا تصورات رکھتے ہیں، یعنی لوگ مجھے یوں سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں، یہ ابن صیاد کہنے لگا، یعنی لوگ میرے بارے میں حقیقت اور واقعے کے خلاف گمان کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں کوئی چور ہوں، ارے میرے جیسا امانت دار تو دنیا میں کوئی نہیں اور لوگ مجھے چور سمجھ رہے ہیں۔ تو ابن صیاد کو موقع ملا تو حضرت ابو سعید خدری کو کہہ رہا ہے کہ حضرت لوگ میرے بارے میں کیا کیا گمان کرتے ہیں، کیا کیا تصور کرتے ہیں، مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھو خود ابن صیاد حدیث کی روشنی میں اپنے اور دجال کے درمیان تقابل کر رہا ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا فرمایا اور میں کیا ہوں، دیکھو تقابل کر کے وہ یہ بات جتلانا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں دجال نہیں ہوں، دجال الگ ہے اور میں الگ ہوں، یہ اپنے بارے کے اندر وہ صفائی پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھو پہلی دلیل کیا دی کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا، الست سمعت یا الست سمعتو، یہ بات میں نے نہیں سنی یا تم نے نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، حالانکہ میرے لیے تو اولاد ہے۔ یعنی ایک پہلی چیز غور کرنے کے قابل کہ حضور نے فرمایا کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں اور دیکھو میری تو اولاد ہے، لہذا میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں، میرے میں اور دجال میں اتنا بڑا فرق ہے حضور کے ارشاد کی روشنی میں۔ نمبر دو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال تو کافر ہوگا، کفر پر مرے گا، اور حالانکہ میں تو مسلمان ہوں؟ دیکھا دوسری چیز ثابت کر رہا ہے کہ حضور نے دجال کے بارے میں فرمایا وہ کافر ہوگا، نبوت کا خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس حال میں وہ مرے گا اور میں تو مسلمان ہوں، پھر مجھے کہاں سے لوگ دجال سمجھ رہے ہیں؟ ابن صیاد کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا، حالانکہ میں مدینہ سے آیا اور مکہ کا ارادہ کرتا ہوں؟ تیسری دلیل اپنے بارے میں وہ دے رہا ہے کہ میں مدینہ میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، مدینہ میں رہتا ہوں اور اب میں مکہ المکرمہ حج میں جا رہا ہوں، دیکھو پھر میں کہاں سے دجال ہو سکتا ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، پھر وہ دھیرے سے یوں کہنے لگا اپنی بات پوری کرتے کرتے آخر میں، اما واللہ، سنو ابو سعید، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں مولیدہ ہو۔ دیکھو پہلی تین بات بڑی پیاری، اب گڑبڑائی بات، یعنی اس کے پاس دو سچے ایک جھوٹا یا دو جھوٹے ایک سچا آتا تھا نا، تو اس طریقے سے اب دیکھو بات میں خلط ہو رہا ہے، پہلی تینوں باتیں ٹھیک ٹھیک کہی، اب چوتھی نمبر پر آ کر کے گڑبڑ، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی پیدائش کی جگہ کون سی میں جانتا ہوں، دجال اس وقت کہاں پر ہے وہ جگہ بھی میں جانتا ہوں، وہ مکان ہو، دجال کا مکان اور جگہ کہاں، وہ عین ہوا، اور دجال اس وقت کہاں وہ بھی میں جانتا ہوں، دجال کے ابا اور اماں کون وہ بھی میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب تو دجال نہیں ہے تو تو کہاں سے جانتا ہے، یا تو دجال کا چیلا نہیں ہے تو تو کہاں سے جانتا ہے کہ وہ دجال اکبر کہاں پیدا ہوا، اس کا مکان کہاں، اس وقت کہاں، اور اس کا باپ کون، اس کی ماں کون، کسی کو معلوم نہیں ہے، تجھے اکیلے کو ہی معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیرا اور دجال کا کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ضرور ہے. یہاں آ کر کے پھر وہی بات شروع ہو گئی, سحر اور کہانت والی شروع ہو گئی اس کی. قال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں شبے کے اندر پڑ گیا, اب میں شبے میں پڑ گیا. کیسے شبے میں پڑ گیا حضرت ابو سعید؟ کہ پہلے جو اس نے تین باتیں ارشاد اس نے کہی, اس سے نفی ہو رہی ہے کہ وہ دجال نہیں ہے, اور اب چوتھے نمبر پر آ کر کے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے شک ہو رہا ہے کہ یہ یا تو دجال ہے یا دجال سے گہرے ربط میں ہے. یہ ہے تلبیس کا مطلب, کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اب چوتھے نمبر کی بات پر آ کر کے مجھے ابن سیاد کے بارے کے اندر التباس ہونے لگا. پھر دوسری ایک بات کیا ہوتی ہے؟ تعریض. تعریض کیا چیز ہے؟ کہ ایک انسان کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن وہ دوسرے کے انداز میں کہے, بات کو ٹال کر کے ذکر کرے, دوسرے پر تھوپ کر کے ذکر کرے. تو یہ تعریض کا انداز حضرت ابو سعید خدری کو لگا. کیا لگا؟ کہ ایک طرف وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں الگ ہوں, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اس کی پیدائش, مکان, باپ ماں سب میں جانتا ہوں. گویا کہ وہ خود یہی ہے, یہی ابن سیاد, وہی دجال ہے. لیکن اس کو یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ میں دجال, میں کہاں پیدا ہوا, میرے باپ کون, میری ماں کون, میں اچھی طرح جانتا ہوں, یہ کہنا اچھا نہیں لگتا. اس لیے دوسرے کے نام پر یہ بول رہا ہے, اس کو تعریض کہتے ہیں. اور اس کو فارسی میں یہ کہتے ہیں گفت آیت بحدیث دیگران, کہ کوئی بات کہہ دو دوسرے کے نام سے, بات کہنی اپنی. جیسے کہ ایک بزرگ نے یوں دیکھا, یوں کہا, حالانکہ وہ قائل ہی وہ بزرگ ہوا کرتے ہیں اس بات کے. تو یہاں اس نے جو بات کہی بانداز تعریض کہی, کہ ایک طرف وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں دجال نہیں ہوں, پھر وہ ساری چیزیں جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ خود دجال ہے. لیکن وہ بات دوسری پھرا پھرا کر کے, دوسرے پر تھوپ کر کے وہ کہنا چاہ رہا ہے. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید غصہ آ گیا. ایک تو التباس ہو گیا اس کی الگ الگ باتوں سے, اور دوسرا جو ہے ان کو غصہ کیوں آیا کہ ابن سیاد نے علم غیب کا دعویٰ کیا. یہ علم غیب ہی کا دعویٰ ہوا نا, کہ دجال حقیقی کا باپ کون, ماں کون, ساری چیزیں میں جانتا ہوں. اسی لیے حضرت ابو سعید خدری کو ذرا غصہ آ گیا. کیا فرمایا؟ تبن لک سائر الیوم, ہمیشہ تو برباد رہے وے, ہمیشہ تو اسی طرح برباد رہے وے, تو کبھی سدھرے گا نہیں. ایسا لگتا نہیں کہ تو سدھرے, مکہ جا رہا ہے پھر بھی تو نہیں سدھر رہا ہے, اب نہیں سدھرے گا تو کب سدھرے گا. یہ ہے تبن لک سائر الیوم. قال وقیل لہ, اور اس کو یہ بات ایک کہی گئی. کس کو؟ ابن سیاد کو. کون قائل؟ بہرحال کسی نے بھی کہی, چاہے حضرت ابو سعید نے کہی یا کسی اور نے. ایک مرتبہ کسی نے اس کو یوں کہا, کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ تو وہی دجال ہوئے, او کیا یسرک, اچھا لگتا ہے کہ تو وہی دجال ہوئے, یعنی تجھے دجال بننا اچھا لگتا ہے, بول. تو اس نے کیا جواب دیا؟ لو عریض علی ما کرہت, اگر دجالیت کا منصب مجھے پیش کیا جائے گا تو میں ناپسند نہیں کروں گا بلکہ قبول کر لوں گا. دیکھا, اگر دجالیت کا مقام مجھے اللہ کی طرف سے پیش کیا جائے تو میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کروں گا بلکہ میں اس کو قبول کر لوں گا کہ میں دجال بن جاؤں. گویا کہ اگر دجالیت کے اوصاف مجھے دیا جائے, لوگوں کو گمراہ کرنا, دھوکے میں ڈالنا, فریب میں ڈالنا, تو میں راضی ہو کر کے میں قبول کر لوں گا. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے اس کا کفر, اس لیے کہ دجال کافر. اور جو آدمی مقام دجالیت کی آرزو کرے, گویا کہ وہ رضا علی الکفر کا اظہار کر رہا ہے, اور رضا علی الکفر کفر ہوا کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر، یا یہ کہ بالکل آخری گھٹیا درجے کا مسلمان جو کفر سے لگا ہوا، اس طرح کے درجے کا وہ تھا، معلوم ہوا کہ اس کے باطن کے اندر خباثت تھی. آخری زندگی میں اگر وہ ایمان بھی لایا بڑا ہونے کے بعد بھی، تو بھی یہ باطن کے اندر جو خباثت کے اثرات تھے وہ لگے لپٹے رہے، وہ اس سے زائل نہیں ہوئے. چلو
بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقيته وقد نفرت عينه فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قلت لا تدري من هي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في رأسها. قال فنفرت أشد نفير من حمال. سمعت رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ابن سیاد سے ملاقات ہوئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی ورم والے. اب کسی کے بدن میں کوئی نئی چیز ہو تو لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں بھائی آنکھ کیوں سوج گئی تمہاری؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اس کی ورم والی آنکھ دیکھ کر ارشاد فرمایا، متا فعلت عینک ما ارى، تمہاری آنکھ کے اندر یہ ورم اور سوجن کب سے آئی جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کب سے یہ ورم آ گیا، کب سے یہ سوجن آ گئی، کب سے آنکھیں تمہاری پھول گئی؟ تو ابن سیاد کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم کب سے ایسا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا تعجب ہوا، کیا فرماتے ہیں؟ تو نہیں جانتا حالانکہ تیرے سر میں یہ ہوا ہے، اس لیے کہ آنکھ سر کا ایک حصہ ہے، سر کا جو یہ سسٹم ہے. تو کہا تیرے بدن میں ہوا اور تجھے نہیں پتا کہ یہ کب سے ہوا ہے تجھے؟ عجیب تعجب کا تو آدمی ہے. یہ کہا تو کہا تیری آنکھ سوج گئی اور تجھے نہیں معلوم، ایسی کیسی غفلت تیرے اندر؟ تو اس نے کیا کہا، اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو اس سوجن کو تمہاری لکڑی میں پیدا کر دیں گے، اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو اس سوجن کو یا آنکھ کو، درد کو تمہاری لکڑی کے اندر پیدا کر دیں گے. کیا مطلب اس کا؟ لکڑی ہے جامد چیز، بے جان چیز، اس میں حرکت اور حس اور احساس کچھ نہیں ہوا کرتا. جس طریقے سے جمادات میں، لکڑی تو ایک مثال ہے، کوئی بھی جامد چیز میں اگر آنکھ لگا دی جاوے پھر وہ آنکھ سوج جاوے، ورم ہو جاوے اور اس میں درد ہونے لگے، تو کیا اس جامد چیز کو پتہ چلے گا؟ ہرگز پتہ نہیں چلے گا. اب یہ ترپائی ہے، اس کی لکڑی ہے، آپ اس کے اوپر ماشاءاللہ اس وقت مشکات شریف رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس لکڑی کے لیے سعادت ہے، لیکن اس لکڑی کو پتہ تھوڑا ہی چلتا کہ میرے اوپر مشکات شریف رکھی ہوئی ہے. اب کوئی آدمی صبح کے اندر اسی پی ٹیپائی کے اوپر کھمانت دے تو بیچاری لکڑی کو تھوڑا ہی احساس ہوگا کہ میرے اوپر کیا اس نے کھمان اور جو ہے پیاز رکھ دی، اس کو شرم نہیں آتی ایسی چیز میرے اوپر رکھ دی. تو لکڑی کو بیچاری کو کیا احساس کہ اس کے اوپر کتاب رکھی کہ کھمان رکھا کسی نے؟ اس طریقے کا یہ جملہ ہے کہ اگر آنکھ تمہاری لکڑی پر یعنی کسی بھی جامد چیز میں پیدا کی جاوے اور پھر اس آنکھ میں درد ورم سوجن ہو جاوے، تو اس آنکھ کو کیا پتہ چلے گا کہ درد کیا چیز ہے، ورم کیا چیز ہے، سوجن کیا چیز ہے؟ بالکل احساس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی آنکھ میں ورم ہو، سوجن ہو، درد ہو، لیکن وہ آدمی ذہنی طور پر کسی چیز میں مشغول رہتا ہے، تو کثرت اشتغال کی وجہ سے وہ سوجن، درد، تکلیف وغیرہ کا احساس اس کو باقی رہتا نہیں ہے. تو کسی آدمی کے بدن کے اندر کوئی عیب ہو جائے، تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے، لیکن وہ آدمی ذہنی طور پر بہت مشغول ہے، بہت پریشان ہے، تو اس کو جو ہے اپنے درد کا احساس باقی رہتا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے نا یہ زخم ہے، آپ ڈاکٹر کے یعنی کیوں نہیں جاتے؟ ارے ابھی جانے تو بڑی ٹینشن میں ہوں میں، وہ ٹینشن حل ابھی ہو گئے، ابھی یہ زخم وخم کی کوئی پڑی نہیں ہے، کہتا ہے نا آدمی اس طریقے سے. پھر کہتا ہے کہ ہاں اب ٹینشن سے فارغ ہو گئے، اب میں ڈاکٹر کے یہاں ٹریٹمنٹ کرانے جاؤں گا. تو اس طریقے سے کہ بعض مرتبہ ذہنی اشتغال، ذہنی ٹینشن آدمی کو اتنا ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہو گئی، ورم ہوا، درد ہوا، سوجن ہوئی، لیکن اس کی طرف آدمی کا دھیان اور توجہ جاتی نہیں ہے. اس طرح وہ یوں کہنا چاہتا تھا کہ میرے اوپر سحر، کہانت، جو بھی چیز ہو، صادق ناتے ہو، کاذب ناتے ہو، اس کا ایسا اشتغال اور ذہنی الجھن رہتی ہے کہ کب آنکھ سوجی، نے کیا درد ہوا، نے کیا ورم ہوا، مجھے کچھ معلوم معلوم نہیں، کچھ مجھے پتا وتا نہیں. وہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے نا، شرح وقایہ پڑھی آپ لوگوں نے؟ پڑھی شرح وقایہ؟ نہیں پڑھی؟ تو اس کا حاشیہ ہے حضرت علامہ عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے احناف کے اونچے درجے کے عالم گزرے ہیں. تو حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہے تھے تو پیاس لگی. ان کے والد صاحب کو بہت تکلیف ہوئی، علمی گھرانہ، کہ بیٹے کو مطالعہ ایسا کمزور کہ پیاس کا احساس ہو گیا. تو مطالعہ تو ایسا گہرا ہونا چاہیے کہ پیاس اور بھوک کا بھی پتہ نہ چلے. بہت ان کو رنج ہوا کہ ہمارے خاندان سے علم اٹھ رہا ہے. یہ رنج ہوا کہ بیٹے کو مطالعے کے درمیان پیاس کا احساس ہو گیا، علم رخصت ہو رہا ہے میرے خاندان سے. بہرحال والد نے کیا کہ آزمانے کے لیے پانی کے بجائے کیروسین دے دیا، تو مطالعے میں ایسے غرق تھے کہ وہ پی گئے اور ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ میں نے کیروسین پی لیا. تو والد نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ خاندان سے علم رخصت ہوا نہیں ہے، ابھی جو ہے علم ہے. کہ مانگ لیا لیکن کیروسین دیا تو ابھی پتہ نہیں چلا اور میرے بیٹے نے پی لیا. پھر حکیم تھے تو پھر جلدی جلدی علاج معالجہ کے وغیرہ کروا کر کے وہ پیا ہوا کیروسین نکلوا دیا. یہ ہے تو وہ خاندان میں سے علم رخصت ہو گیا، ان کو اتنا احساس تھا، اور اب تو آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا. وہ دور چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھو گے مقدمے کے اندر کہ مطالعہ کر رہے تھے، ان کی وفات کیسے ہوئی؟ کھجور کا ٹوکرا بازو میں رکھا ہوا تھا، مطالعے میں ایسے غرق کے، ادھر کھجور بھی چالو، ادھر مطالعہ بھی چالو. تو انسان کی کیپیسٹی سے زیادہ انہوں نے کھجور کھا لی، اور وہی چیز ان کی وفات کا ذریعہ بنی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی. ان حضرات کو مطالعے کے دوران کھانے کی مقدار کا احساس ہوتا نہیں تھا، ہم کو کھانے کی مقدار میں مطالعے کا احساس نہیں ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے. تو قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے گدھے جیسی آواز لگائی، زور سے، خطرناک، گدھے کی آواز سے بھی زیادہ جو میں نے سنی. یعنی وہ بھدا تھا، اس کے اندر کوئی تمیز ومیز نہیں تھی. بعض انسان ہوتے ہیں نا مجمع میں بھی ایسی ڈکار مارتے ہیں، ایسا بم پھوڑتے ہیں کہ آدمی شرماتا ہے کہ یہ کہاں، اس کو کچھ شرم ورم ہے کہ نہیں، اس کو کچھ مجلس کے آداب کا پتا بھی ہے کہ نہیں، کہاں کیا حرکت کرنے کی. تو بس اس نے گدھے کی طرح جو ہے ایک زوردار خطرناک آواز لگائی، میں نے سنا. جی
وعن محمد بن المنقدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن من الصياد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
حضرت محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہتے تھے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہو؟ کیا مطلب؟ کہ اس کا دجال ہونا ظنیات کے قبیل سے ہیں، یقینیات کے قبیل سے نہیں ہے، پھر آپ کیسے قسم کھا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نام کی؟ یہ شاگرد نے حضرت الاستاد کو کہا کہ ابن سیاد کا دجال ہونا ظنیات میں سے ہے، یقینیات میں سے نہیں ہے، پھر بھی آپ قسم کیوں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا استدلال کیا حضرت جابر ابن عبداللہ نے، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا رہے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم پر انکار نہیں فرمایا، یعنی حضور نے حضرت عمر کو روکا نہیں بلکہ قسم کھانے دیا. تو حضرت عمر کی قسم، حضور کا عدم انکار، تقریر رسول، یہ حجت بن گئی کہ ابن سیاد جو ہے دجال ہے. یہ جابر ابن عبداللہ نے اپنے موقف کے اوپر حضرت عمر کے طرز عمل اور حضور کے سکوت سے استدلال کیا. اب اس کو سمجھو، اس روایت سے بعض حضرات نے ایک دوسرا مسئلہ نکال لیا، وہ یہ نکالا کہ غلبہ ظن کے موقع پر قسم کھانا جائز ہے. آپ کو کسی چیز کے بارے میں غالب گمان ہو تو بھی اس چیز کے بارے میں قسم کھانا جائز ہے. ایک مسئلہ یہ نکالا. نمبر دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا موقف یہ رہا کہ ابن سیاد دجال ہے. تیسری بات، یہاں دجال سے مراد لیا جاوے دجال صفت لوگ، دجال کی طرح گمراہ کرنے والے فریبی، مکار، دھوکے باز لوگ، یہ مراد لیا جائے. نمبر چار، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی قسم کھانے کے وقت پر دجال کے متعلق تفصیلی علم نہیں تھا، اسی لیے حضور نے حضرت عمر کو نہیں روکا. تو حضور کا نہ روکنا حضرت عمر کو، اس کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی کے ذریعے دجال کے بارے میں تفصیلی علم دیا گیا نہیں تھا، اس زمانے کے اندر حضور نے حضرت عمر کو قسم کھانے سے روکا نہیں. پھر جب حضور کو وحی کے ذریعے سے تفصیل علم حاصل ہو گیا ابن سیاد کے بارے میں، دجال کے بارے میں، اور حضرت تمیم داری کا واقعہ بھی آ گیا، تب بین تمیز ہو گئی کہ دجال الگ ہے اور ابن سیاد الگ ہے. تو جب تک وحی کے ذریعے تفصیلی متعین علم نہیں تھا، اس وقت حضور نے قسم کے اوپر روکا نہیں. جی،
الفصل الثاني، نافع قال قد قال ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال من الصيال، رواه ابو البيهقي في كتاب البعث والنشور.
حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ وہ یوں فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مسیح دجال وہ ابن سیاد ہی ہے. اس قول کے اندر بھی پہلا احتمال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی قسم اس زمانے کی ہے جس زمانے کے اندر ابھی ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے. اس زمانے کے اندر انہوں نے ابن سیاد میں جو دجال کی علامتیں پائی جاتی تھیں اس کی روشنی کے اندر یہ قسم کھا لی. دیکھو، یہ ایک بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو تمام کی تمام باتوں کا علم ہو کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ حضور نے کوئی بات ارشاد فرمائی، اس وقت وہ صحابی موجود نہیں تھے، مجلس میں حاضر نہیں تھے، اور کوئی موقع آیا نہیں کہ اس بات کا علم ہو سکے. بعض صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کے دور میں جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی کے پاس فلاں حدیث ہے، تو انہوں نے مدینہ سے باقاعدہ کوفہ کا، بصرہ کا، شام کا سفر کیا، اس لیے کہ وہ جاننے والے صحابی وہاں تک ہجرت کر کے دوسری جگہ جا چکے تھے. تو حضور کے دور مسعود میں تمام صحابہ کو حضور کی تمام حدیثوں کا علم ضروری نہیں. کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا, موجود نہیں تھے, علم نہیں ہو سکا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قسم یہ اس وقت کی ہے جب ابھی ان کو یقینی علم نہیں تھا کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے, تب انہوں نے یہ قسم کھائی. یا یہ کہ اس قسم کا معاملہ ہے مشکوک امر کے اوپر کہ ابن سیاد کی حالت مشکوک, اس پر انہوں نے قسم کھائی. جی
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قد فقدنا ابن السيد اليوم الحراك رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے ابن سیاد کو حرا والے دن کے اندر گم پایا, یعنی یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر جب واقعہ حرا پیش آیا تو اس وقت کے اوپر ابن سیاد گم ہو گیا. اب اگر فقید فقدنا کا معنی موت کیا جائے تو کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا کہ یوم حرا کے موقع کے اوپر ابن دجال مر گیا, تو قصہ ختم, مر گیا وہ. تو اس روایت سے کوئی تعرض نہیں ہوگا جس روایت کے اندر ہے کہ ابن سیاد کی موت مدینہ میں آئی, تو اور یہاں ہے گم ہونا اور وہ موت کے معنی کے اندر, دونوں روایت کے اندر تطبیق ہو جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. چلو نعت ماضی
ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال ابوه طوال ظرف اللحم كان الفه من قار وامه امراض فرغرقيه طويله اليدين وقال ابو بكر
بس. حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دجال یہاں سے مراد ابن سیاد ہے, کہ اس کے والدین نے 30 سال اس حال میں گزارے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. ابن سیاد کے ابا اماں کی شادی کے بعد 30 سال ایسے گزرے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا, یہی دجال ابن سیاد پیدا ہوا. آور کانا, اور دانت اس کے بڑے بڑے لمبے لمبے, دانت لمبے لمبے بڑے بڑے. دیکھو جس کے دانت لمبے اور بڑے ہوتے نہیں ہوں باہر نکلے ہوئے تو ذرا ڈینجر دکھتا ہے وہ آدمی. آج کل تو اب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ دانت کو باندھ باندھ کے ٹھیک کرواتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں ایسی ٹریٹمنٹ نہیں تھی, تو وہ جو لمبے باہر نکلے ہوئے دانت ہوئے نا بہت بھدا چہرہ لگتا ہے. اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے پیدائشی دانت کا, یعنی جب یہ پیدا ہوا ابن سیاد تو دانت کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا. وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً, اور اس کے اندر جو ہے فائدہ کچھ نہیں, کم سے کم فائدہ. کیا مطلب؟ والدین کو بچے سے جو خدمت کی توقع ہوتی ہے وہ کچھ نہیں, کہ بچہ ماں باپ کا کام کرے, گھر کا کام کر دے وے, خدمت کر دے وے, یہ کر دے وے, وہ کر دے وے. لیکن یہ تو ابن سیاد کچھ کام وام کرتا نہیں, اکھا دن چادر اوڑھ کے پڑھا رہے وے, نہ گنگناتا رہے وے, نہ سحر نہ کہانت کی باتیں بکتا رہے وے. تو ماں باپ کو بیٹے سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہے ایسی کوئی امید وابستہ نہیں, کوئی فائدہ وائدہ نہیں. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ, اس کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن اس کا دل سوتا نہیں تھا. آنکھ بند ہوتی لیکن دل جاگتا ہوتا تھا. کیا مطلب؟ اس کو اتنے وسوسے آتے تھے, اتنے وسوسے آتے تھے کہ وہ میٹھی نیند سو ہی نہیں پاتا تھا. ساحروں کو کاہنوں کو وسوسوں کی کثرت ہوا کرتی ہے، اس قدر وساوس اس کے اوپر مسلط رہتے تھے کہ آنکھ بند ہوتی تھی لیکن دل سے سکون والی نیند اس کو میسر نہیں ہوتی تھی. دوسری بات، مختلف افکار فکریں اس کو پریشان کرتی رہتی تھی، شیاطین اس کے اوپر آ کر کے مختلف فکریں خیالات اس کے اوپر ڈالتے رہتے تھے جس کی وجہ سے وہ حیران پریشان رہا کرتا تھا. دیکھو اس طرح کا جملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، تنام عینائی ولا ینام قلبی، لیکن اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر افکار صالحہ، امت اور انسانیت کا غم ایسا لگا رہتا تھا، اللہ کے ذکر میں آپ کا قلب اطہر، اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی یاد میں آپ کا قلب اطہر ایسا لگا رہتا تھا کہ ظاہر میں آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن قلب اطہر ہمیشہ چوکنا اور بیدار رہا کرتا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے اوصاف ہمارے سامنے بیان کیے، فرمایا کہ اس کا باوا لمبا تڑنگا، طوال کے معنی لمبا تڑنگا، اس کا باپ تو لمبا کھمبے جیسا، لمبا تڑنگا اس کا باپ طوال، ضرب اللحمی، بدن میں گوشت کم، بدن میں گوشت کم یعنی دبلا پتلا، لمبا نے دبلا پتلا، کأن انفہ من قارن، اس کے باپ کی ناک گویا کے مرغے کے چونچ کی طرح، مرغے کی چونچ کیسی لمبی، اس طریقے سے جو ہے اس کے باپ کی ناک یعنی لمبی اور پتلی، مطلب ہے لمبی اور پتلی، پرندوں کی چونچ کی طرح اس کے باپ کی ناک، حضور نے فرمایا. اور اس کی ماں کیسی، فرزن خیتن، فرزن خیتن، موٹی اور چوڑی، موٹی چوڑی، فرزن خیتن، اس کی ماں موٹی چوڑی لمبی یعنی جاڑی نے لامبی، اس کی ماں ٹیکٹر جیسی، فرزن خیتن، موٹی بھی چوڑی بھی اور لمبی، اس کی ماں جاڑی موٹی، اور طویلت الیدینی، اور اس کی ماں کے دونوں ہاتھ لمبے. بعض حضرات نے فرزن خیتن کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کے پستان بڑے بڑے، یہ بھی ایک مطلب بیان کیا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ لمبے، یہ اس کے والدین کی علامت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. چلو،
وقال ابو بکر فسمعنا بمولد اليهود في المدينة فذهبت ولا والزبير ابن العوام حتى دخل على بويه فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا
فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد فقال
حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے والدین کے حالات سنے، اس درمیان ہم کو ایک بات سننے کو ملی کہ مدینہ کے یہودیوں میں ایک عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا ہے. تو کہا چلو اپنے دیکھنے جاوے وہ عجیب و غریب بچہ کیسا پیدا ہوا یہودیوں کے یہاں. تو میں اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم گئے دیکھنے کے لیے وہ عجیب غریب بچے کو، یہاں تک کہ ہم ان کے اس کے والدین کے پاس پہنچ گئے اور جا کے اس کی ماں کو دیکھا نے اس کے ابا کو دیکھا، تو ہو بہو ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان کی تھی وہ اس کے ماں باپ میں ہم کو نظر آئی کہ باپ لمبا تڑنگا دبلا پتلا اور ناک اس کی چپٹی لمبی اور ماں جاڑی موٹی بھینسے جیسی لمبی، وہ بالکل ہو بہو ایسی. فقلنا، ہم نے جا کے کہا تمہارا کوئی بچہ بچہ ہے، حلکما ولدن، کچھ بچہ بچہ ہے تمہارا، اس لیے کہ حضور کی فرمائی ہوئی ساری باتیں منطبق کرنی ہے، ایمان تو تھا لیکن عملاً بھی دیکھنا ہے. تو فقالا، دونوں بڈھے بڈھی کہنے لگے، ہم 30 سال ایسے گزرے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. شادی کے بعد 30 سال ہمارے گزرے کہ کوئی اولاد نہیں. دیکھو حضور کی علامتیں سب صحیح صحیح ثابت ہو رہی ہے. پھر ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، کانا بھی ہے، دانت بھی اس کے لمبے بار نکلے ہوئے ہیں، یا پیدائشی وہ دانت والا ہے اور اس کا فائدہ بھی کم سے کم ہے، یعنی وہ ہمارا کچھ کام وام کرتا ورتا ہے نہیں، اکھا دن سویا پڑا رہتا ہے، نہ بک بک کرتا ہے. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، اس بچے کی دونوں آنکھیں سوتی ہے لیکن اس کا دل سوتا نہیں ہے، افکار اور وساوس اس کو حیران کرتے رہتے ہیں. قال فخرجنا من عندهما، راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکرا کہ ہم جو ہے ان کے ابا اماں کے پاس نکل کر کے باہر آ گئے کہ چلو حضور کی تمام باتیں تو پوری پوری صادق ہوئی. فیضہ ہوا، اچانک ہماری نظر اس ابن سیاد پر بھی پڑ گئی، صاف پر بھی پڑ گئی. منجدل فی الشمسی، وہ دھوپ کے اندر چادر اوڑھے ہوئے پڑا ہوا تھا. قطیفتن کے معنی چادر، شمس کے معنی دھوپ، وہ دھوپ کے اندر چادر لپیٹ کر کے پڑا ہوا تھا. ولہو ہم ہمتن، اور جو ہے وہ ایسی آواز کر رہا تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یعنی وہ ابن سیاد باہر دھوپ میں چادر اوڑھ کے پڑا ہوا تھا اور چادر کے اندر سے ہی کچھ 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 وہ بول رہا تھا جو ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. ہم ہما، ایسا کلام کہ جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آوے. فکشف عن راسہ، اصل میں ہے وہ دونوں وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکرا اور حضرت زبیر ابن العوام دونوں وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور دونوں آپس میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنے لگے. دونوں کھڑے ہوئے اور دونوں وہاں جا کر آپس میں ابن سیاد کے بارے میں کچھ باتیں کہنے لگے. تو فقال، فکشف عن راسہ، تو اس نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی نے وہ ہٹائی اور ہٹا کے ابن سیاد کہہ رہا ہے، ماں قلتما، تم دونوں کیا بولے میرے بارے کے اندر. ان دونوں حضرات نے اس کے بارے میں کچھ بات کہی، وہ سن لی ہوگی اس نے بکواس کے درمیان، تو وہ فوراً پوچھتا ہے کیا کہا تم دونوں نے. وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا، اور کیا تو نے سن لیا جو ہم نے کہا. یہ پوچھ رہے ہیں، کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نے سن لیا ہم نے کیا کہا وہ، یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو چادر اوڑھ کے سو رہا ہے اور تو نے سن لیا ہم نے جو کہا تیرے بارے کے اندر. قال نعم، تو ابن سیاد کہنے لگا، ہاں میں نے سن لیا، میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. تو یہ دونوں یہ سمجھے کہ یہ چادر اوڑھ کے سو رہا ہے اور جو ہے وہ تو ان دونوں کی بات بھی سن رہا تھا. تو حضرت ابو بکرا اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ اس نے سن لی، اس لیے وہ اس طریقے کا جملہ کہہ رہا ہے. اور ان دونوں کو بھی تعجب ہوا کہ اچھا تو نے ہماری بات سن لی. ہاں سنی میں نے، اور میری آنکھیں سوتی اور میرا دل سوتا نہیں ہے. چلو، ایسا ہمارے درمیان بھی رات دن اس طرح کی چیز پیش آتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ ساتھی سن نہیں رہا اور اپنے کچھ بات کرتے اس کے بارے میں، پھر وہ موقع آتا ہے تو کہتے ہیں اس دن تم کیا بات کر رہے تھے، میں نے سب سنے تھے، رہنے دیں نہیں، اب تو کیا باتیں جا رہا ہوں. چلو
فقال مكثنا ثلاثين عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعظم أضرته وأقل من فعدلنا معينه ولا ينام قلبه قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجلل في شمس في قذيفة وله همهمة فكشف عن رأسه فقال ما قلتما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة النام فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون دجالا ووجده تحت قطيفة يهمهم فآذنت أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتله الله لو تركته لبين
بس. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مدینۃ المنورہ کے اندر ایک یہودی عورت کو بچہ ہوا. عام معمول کے ہٹ کر کے وہ بچہ تھا, اس کی آنکھ مٹی ہوئی تھی, دائنی یا بائیں آنکھ بالکل مٹی ہوئی تھی, طالعت النابہ اس کے انیاب باہر نکلے ہوئے تھے, اس کے دانت لمبے لمبے انیاب باہر نکلے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا کہ یہ بچہ کہیں دجال نہ ہوئے. حضور کو ڈر اس لیے لگا کہ یہ بچہ دجال ہوئے اور بڑا ہو کر کے لوگوں میں دجالی فتنے نہ پھیلا دے وے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا. اور یہ حدیث ہے حضرت تمیم والے واقعے سے پہلے کی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر مبارک اس بات پر تھا کہ یہ بچہ کہیں دجال نہ ہوئے اور آئندہ چل کر اہل مدینہ میں فساد نہ پھیلا دے. اور یہ روایت ہے حضرت تمیم والے واقعے سے پہلے کی, یہ اندازہ ہے. فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِیفَةٍ, اس کو پایا ایک چادر کے نیچے, یعنی چادر لپٹ کر کے وہ سو رہا ہے اور کچھ بول رہا تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یو ہم ہی مو, ہم ہمتن جو گزرا نا اسی سے یہ مزاری ہے, یو ہم ہی مو کہ وہ کچھ باتیں بول رہا تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس بچے کو دیکھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب حضور کو اطلاع ہوئی کہ مدینہ میں ایک عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا ہے اور اس طرح کا ہے جس طرح دجال کی باتیں میں بیان کرتا ہوں، لوگوں نے آپ کو خبر دی تو حضور دیکھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہ چادر کے نیچے چھپا ہوا کچھ بول رہا تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فآذنته امه، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کی ماں نے اس کو اطلاع دے دی، فقالت یا عبد اللہ هذا ابو القاسم، وہ ماں بولی اے اللہ اے عبداللہ، اس سے استدلال کیا ہے کہ اس کا نام عبداللہ تھا، صاف یا عبداللہ تھا اس کا نام، اے ابو القاسم آ گئے، اے ابو القاسم آ گئے۔ دیکھو یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے، آپ کے صاحبزادے قاسم کی طرف کنیت کی بنیاد کے اوپر۔ فخرج من القطیفتی، تو وہ چادر میں سے نکل آیا، وہ بچہ چادر ہٹا کے نکل آیا۔ حضور کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی حضور کو، اس لیے کہ حضور اس کا کلام ڈائریکٹ سننے تشریف لے گئے تھے، کہ سنے تو صحیح وہ کیا بکواسے کرتا ہے، لیکن اس کی ماں نے چلا کر کے اس کو متنبہ کر دیا، حضور کو بہت تکلیف ہوئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لہا، اس کی ماں کو کیا ہو گیا؟ قاتلہ اللہ، یہ جو ہے ناراضگی کا جملہ ہے، اللہ اس کو برباد کرے، اللہ اس کو تباہ کرے، اگر وہ چھوڑ دیتی اس کو، چھوڑ دیتی یعنی میرے آنے کی اطلاع نہ دیتی اور خبر دینا چھوڑ دیتی، اس کو ہوشیار نہ کرتی، تو لبین، تو وہ اس کا حال ظاہر کر دیتا، یعنی اس کی بات میں سنتا اور بتلا دیتا کہ اس کا کلام ساحروں والا کاہنوں والا کس طرح کا ہے، حال اس کا ظاہر ہو جاتا۔ لیکن اس کی ماں نے اس کو اطلاع دے دی، اس کو بتلا دیا اور وہ چوکنا ہو گیا، اس لیے مجھے اس کا کلام سننے کا موقع نہیں مل سکا۔ حضور کو بہت رنج ہوا اس کی ماں کی اس حرکت کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر مثل معنی حدیث ابن عمر، پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کے اندر جو مضمون آیا ہے اسی کی طرح کی بات بیان فرمائی۔ جب یہ بات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس وقت کی ہے جبکہ ابھی ابن سیاد مسلمان نہیں ہوا تھا اور عام لوگوں میں اس کے بارے میں قسم قسم کے خدشات عام ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے یہ اجازت طلب کی اور بعد میں جب اس نے توبہ بھی کر لی تو خیالات فاسدہ تو باقی ہی رہے، جیسا کہ اوپر روایت میں گزر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ فرمایا کہ اگر یہ ابن سیاد دجال ہے تو تم اس کے صاحب نہیں ہو، یعنی اس کے قتل پر مامور نہیں ہو، تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، اس کو قتل کرنے کے ذمہ دار حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے، اگر یہ دجال ہیں تو تم قتل نہیں کر سکو گے، اگر دجال نہیں ہیں تو اہل عہد میں سے کسی آدمی کو قتل کرنا یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، یعنی جن سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یہود مدینہ سے معاہدہ ہوا تھا، تو ان لوگوں کو قتل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں وہ دجال نہ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر مبارک اس وقت تک تھا جب تک کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے نہیں آئی تھی، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، لیکن وحی کے ذریعے جب آپ کو بتلا دیا گیا اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سامنے آ گیا، تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ڈر رہے تھے کہ یہ میری امت کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے وے، اسی لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈر رہے تھے. معلوم ہوا کہ پھر تین لوگوں سے ڈرتے رہنا چاہیے. جی یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نزول عیسیٰ علیہ السلام.
ہاں یہ باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے کے اندر ہے. عبرانی زبان کے اندر یہ شین کے تین نقطوں کے ساتھ ہے، لیکن عبرانی سے عربی میں آیا تو وہ نقطے اس کے غائب ہو گئے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے اور اسی پر سے ہیں عیسوی، ہمارے یہاں جو عیسوی سن بولا جاتا ہے وہ اسی پر سے بولا جاتا ہے عیسوی سن، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے عیسائی کہتے ہیں کرسچن لوگوں کو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ عقیدہ بھی لوگوں کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس طرح عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کا نعوذ باللہ ناجائز تعلق ہوا اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ بات سراسر غلط ہے، بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے آپ جو ہے پیدا ہوئے ہیں. دوسرا ایک اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ قتل نہیں کر پائے، اور یہ جو ان کو قتل اور سولی کا عقیدہ ہے یہ بالکل سراسر باطل اور غلط ہے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. تیسری بات، متواتر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ نزول ہوگا، آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر چار، اہل کتاب کے لیے ہماری شریعت کے اندر دو ہی حکم ہیں، یا تو اہل کتاب ایمان لے آوے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا. یہ جو حکم ہے یہ محدود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے دوبارہ دنیا میں تب یہ حکم منسوخ ہو جائے گا. گویا کہ ہماری شریعت کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو میعادی ہے، یعنی اس کا وقت مقرر ہے، اور وقت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو جائے گی وہ احکام منسوخ ہو جائیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ جزیہ ختم، یہ سب چیزیں. پانچویں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر شرع محمدی پر عمل کریں گے اور اپنی شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اگرچہ آپ کا منصب نبوت برقرار ہے لیکن وہ خود بھی عمل کریں گے، دوسروں سے بھی عمل کروائیں گے شرع محمدی کے مطابق. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے متعلق یہ باب ہے. جی
قال المصنف والفصل الأول وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته الآية متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے کہ یقیناً تمہارے اندر ابن مریم تشریف لائیں گے، اتارے جائیں گے، تشریف لائیں گے اور عادل حاکم بن کر کے آئیں گے، یعنی آ کر کے فیصلے کریں گے، امارت خلافت کو سنبھالیں گے اور عدل و انصاف والی حکومت قائم کریں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر ہیں ملکوتی صفات کے ساتھ، ملائکہ جیسے اوصاف، اسی لیے ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ان کی عمر شریف بھی رکی ہوئی ہے. دنیا کے اندر جتنی عمر اللہ نے ان کی لکھی ہوئی ہے وہ عمر آ کے وہ پوری کریں گے. اس وقت جو ہے وقف عارض ہے، ان کی عمر رکی ہوئی ہے آسمان کے اوپر. اس وقت کا زمانہ ان کی عمر میں شمار نہیں ہوتا دنیاوی عمر میں. فیکسر الصلیب، وہ آ کر کے صلیب کو توڑ ڈالیں گے. صلیب یہ دراصل پولس جو حقیقت میں یہودی تھا لیکن بڑی سازش کے ماتحت وہ عیسائی مذہب میں داخل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما کے بعد، اور اس نے آ کر کے عیسائیت کو برباد کر ڈالا، اصلی عیسائیت کو، اور عیسائیت کے اندر غلط غلط عقیدے اس نے گھسائے. اس میں سے ایک عقیدہ یہ گھسایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، اور یہ سولی تھی پوری امت عیسائیہ کے جمیع گناہوں کے لیے کفارہ. اس کو عیسائیوں کے یہاں عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر لٹکایا جانا پوری امت عیسائیہ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اب عیسائی لوگ جو کرنا ہو کرے، اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی نہیں. یہ عقیدہ پولس نے گھسایا عیسائیت کے اندر، ورنہ اصل عیسائیت میں یہ عقیدہ نہیں تھا. تو یہ صلیب، اور اس میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی لٹکاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سزا ملی تھی اس کی یہ یادگار باقی رہنی چاہیے. اس طریقے سے تو آپ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور صلیب توڑنے کا مطلب ہے عیسائی مذہب ختم فرما دیں گے اور شرع اسلامی کو عمل دیں گے. چونکہ شرع عیسائیت کے بانی آپ بانی آ گئے تو بانی آ کے خود موقوف کرا دیں گے اور جو ہے شرع اسلامی کو عام کر دیں گے. اور جزیہ آپ ختم کر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. نمبر ایک، خنزیر کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان کر دیں گے کہ کوئی بھی خنزیر کو پال نہیں سکتا. نمبر دو، خنزیر کا کھانا ممنوع آپ اعلان کر دیں گے. نمبر تین، خنزیر مباح القتل بلکہ واجب القتل، خنزیر کو قتل کرنا واجب یعنی اس کو ختم کر ڈالو. سب سے زیادہ عیسائی لوگ خنزیر کھاتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے فارم بھی ہوتے ہیں خنزیر کے، تو خنزیر کے ختم ہونے کا خاتمہ کروا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور جزیہ بھی آپ بند کروا دیں گے. اب سوال یہ کہ جزیہ ختم کیوں کر دیں گے؟ تو بات دراصل یہ ہے، پہلی بات کہ تمام کے تمام عیسائی اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر جزیے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ یہودیوں کے ساتھ تو دجال کے آنے کے اوپر قتال ہوگا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اسی لیے جب کوئی غیر مسلم نہیں رہا تو جزیہ بھی نہیں رہے گا. نمبر دو. دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس زمانے کے اندر دو ہی چیز رہے گی، یا تو ایمان لاؤ یا قتال کے لیے تیار ہو جاؤ. جزیے کے ذریعے سے امان دیا جانا یہ موقوف کر دیا جائے گا. تیسری بات، مال کی حرص لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی، اسی لیے جزیہ جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور جزیے کو وصول کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. لوگ خود اتنے مالدار ہوں گے کہ جزیے کا مال لا کر کے کیا کریں گے، حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے. حکومت کے پاس خود اتنا مال ہو جائے گا، چونکہ جزیہ بھی ایک طرح کا ٹیکس ہے، اور ٹیکس جو ہے عوام کے مفاد میں خرچ ہوتا ہے. اب جب حکومت مالدار ہے، لوگ مالدار ہے، تو جزیہ جمع کر کے لانے کی ضرورت کیا فالتو لانے کا؟ اسی لیے کوئی جائے گا بھی نہیں جمع کرنے، اور کوئی لائے گا بھی نہیں. اس طرح جزیہ ختم ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کے آنے پر. یفیدو میں دونوں قرات ہے، یا کا ضمہ بھی ہے یا کا فتحہ بھی ہے، مجرد مزید فی دونوں سے ہیں. اور آپ مال کو بہائیں گے، یعنی لوگوں کو بانٹیں گے، خوب بانٹیں گے، یہاں تک کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. لوگوں کے دلوں میں لالچ ہی نہیں ہوگی کہ مال قبول کرے، لوگ اتنے غنی ہوں گے کہ مال قبول نہ کرے، ایسا دور آئے گا. اور ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. یہ ہر دور کے اندر ہے بھائی، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی خصوصیت نہیں ہے کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے. جیسے کہ قرآن کی ایک آیت دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے. یہ تو ہر دور میں سجدے کی اہمیت ہے. اب یہاں حدیث میں مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ایک سجدہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہو جائے گا؟ کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ لوگ دنیا سے اعراض کرنے والے بن جائیں گے، مال کی لالچ دل سے نکل چکی ہوگی، اور بس ان کی نظر میں سب سے قیمتی چیز مافیہا و دنیا سے سب سے قیمتی چیز نماز ہی رہے گی، اور وہ لوگ عبادت میں نماز میں ہر وقت مشغول رہیں گے. تو جب مال کی طرف سے اعراض، دنیا کا لالچ ختم، اب لوگ کیا کریں گے؟ بس صرف نمازیں ہی پڑھیں گے اور عبادت ہی کریں گے. یہی یعنی لوگ کہیں گے کہ بھائی کھیت کیوں جانے کا، جانے دیں بھائی، فالتو کیا حیثیت فانی کھیت کی، نماز پڑھ آخرت میں کام آئے گی. اس طرح لوگوں کا معاملہ ہو جائے گا، گویا عبادت طبیعت بن جائے گی لوگوں کی، اور سجدہ سب سے اہم سمجھا جائے گا، خاص کر کے اس دور کے اندر. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ مالی عبادت جب ختم ہو جائے گی تو بدنی عبادت ہی باقی رہے گی، اس لیے کہ ہر ایک آدمی مالدار، صدقہ زکوٰۃ کا کوئی صدقہ کس کو دے رہے، صدقے کے مصرف ہی نہیں رہا. تو اب کوئی جب مالی عبادت نہیں رہی تو اب سب سے اہم عبادت کون سی؟ بدنی عبادت. اسی لیے لوگ نماز ہی کو، بدنی عبادت ہی کو دنیا اور مافیہا سے بہتر سمجھیں گے. تیسری بات، لوگوں کو نماز اور سجدے کے اندر ایسی بھلائی اور نورانیت معلوم ہوگی جو دنیا کی کسی چیز میں ایسی بھلائی اور نورانیت معلوم نہیں ہوگی. یعنی لوگوں کو نماز میں ایسا دل لگے گا کہ دنیا اور مافیہا سے ان کو لطف اور لذت اور مزہ نماز کے اندر آئے گا، یہ ان کی حالت ہو جائے گی. ہر دور میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کی لذت دنیا اور مافیہا سے سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اس دور میں عام لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات پر استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فقرأوا ان شئتم، یہ استدلال ہے اپنے مضمون کے اوپر جو انہوں نے نقل کیا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب اس آیت کی ضمیر کے مرجوں میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ سے آیت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے. اب پہلا قول لے کر کے ہم مطلب بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت سے پہلے جمیع اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. قبل موت ہی اے قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کب ہوگی؟ دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد. تو جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ کی دوسری تشریف آوری کے موقع پر تمام یہود نصارہ مشرکین سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور ان کو اللہ کا نبی رسول مان لیں گے اور شرع محمدی پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. دوسرا قول الا لیؤمنن بہ قبل موتہ میں ہی ضمیر کا مرجع ہے اہل کتاب. اب آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ لیؤمنن بہ, ہر کتابی چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو, ہر کتابی اپنی موت سے پہلے پہلے, اپنی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لے آتا ہے, ہر کتابی اپنی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح صحیح ایمان لے آتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان کا کیا مطلب؟ ان کو اللہ کا بندہ مانتا ہے, ان کو اللہ کا رسول مانتا ہے, اور جو ہے یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے. تو اگرچہ یہ یہودی اور عیسائی لوگ پوری زندگی حضرت عیسیٰ کے لیے کیسے بھی عقیدے رکھتے ہو, ثالث الثلاثہ کا عقیدہ رکھتا ہو یا عین خدا کا عقیدہ رکھتا ہو یا ابن اللہ کا عقیدہ رکھتا ہو, کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو, تین فرقے ہیں ان کے اندر, عین خدا والے, ابن اللہ والے, ثالث الثلاثہ والے, تو زندگی بھر کوئی بھی عقیدہ, لیکن موت سے پہلے پہلے ہر کتابی حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہے, لیکن وہ آخری وقت کا صحیح عقیدہ معتبر ہوتا نہیں ہے. نمبر تین, بعض حضرات نے اس کے اندر یہ بھی نکالا کہ ہر کتابی ضرور ایمان لاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, بہی کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی وحدانیت اپنی موت سے پہلے, یعنی ہر کتابی اپنی موت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے ایک ہونے کے اوپر ضرور بے ضرور ایمان لاتا ہے, لیکن آخری وقت کا ایمان معتبر ہوتا نہیں ہے. جی ہاں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ دوسری روایت بھی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی قسم ضرور بے ضرور مریم کے بیٹے نزول فرمائیں گے عادل حاکم بن کر کے, اور ضرور وہ صلیب کو توڑ دیں گے, اور ضرور خنزیر کو قتل کریں گے, اور ضرور جزیے کو ختم کریں گے, موقوف کریں گے. پھر نئی بات, اور قلاص کہتے ہیں نوجوان اٹھنی کو, نوجوان اٹھنی کو, اور نوجوان اٹھنی کے اوپر سواری اور مال برداری لوگ چھوڑ دیں گے, نوجوان اٹھنی کے اوپر سواری اور مال برداری لوگ چھوڑ دیں گے, فلا یسعیٰ علیہا, اس کے اوپر بیٹھ کر کے صحیح سفر نہیں ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر نوجوان اوٹنیوں پر لوگ سفر نہیں کریں گے، حالانکہ نوجوان اوٹنی وہ تو بہت اچھی سواری ہوتی ہے سفر کرنے کے لیے، جب اس کو چھوڑ دیں گے تو بڈھے اونٹوں کو بدرجہ اولا چھوڑ دیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹنی کا سفر کیوں چھوڑ دیں گے لوگ؟ نمبر ایک، لوگ اتنے غنی اور مالدار ہو جائیں گے کہ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے سفر کرنا موقوف کر دیں گے۔ لوگ دوڑ دھوپ کرتے کیوں ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، بزنس، کاروبار، ایکسپورٹ امپورٹ، آیات نکاس، آمد درآمد، اس کے لیے لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اب اتنا استغنا آ گیا کہ لوگ سفر کرنے کی ضرورت، بھائی گھر بیٹھے کھاؤ نہیں، کیوں بھافے مارنے کے لیے دوڑنے کا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ اسی لیے لوگ جو ہے سواری بالکل چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ حمالی کرنے والے بھی چھوڑ دیں گے، جو حمالی کی مزدوری کرتے ہیں، اونٹ گاڑی میں سامان لے کے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، وہ بھی چھوڑ دیں گے، وہ بھی اتنے مالدار ہو جائیں گے۔ نمبر دو، دوسری تیز رفتار سواریاں اس قدر ہوگی کہ اونٹنی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہی دور آ گیا، اونٹ اور اونٹنی کے سامان اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، اتنی تیز رفتار سواریاں اب دنیا کے اندر آ گئے۔ نمبر تین، زکوٰۃ میں جمع کرانے کے لیے اونٹنی لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، آپ نے پڑھی ہے، تو زکوٰۃ کے اندر اونٹنیاں لانے کی ضرورت ہی نہیں، کہ لا کے رکھیں گے کہاں، کوئی غریب ہوئے تو دے وے نہیں زکوٰۃ میں اونٹنی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں اونٹنی آئے گی تو غریبوں کو بانٹو، غریب ہی کوئی نہیں رہا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر، تو پھر اونٹنیاں دیں گے کس کو؟ اس سے بہتر ہے کہ لاؤ ہی مت یہاں امیر کے گھر کے اوپر۔ اور کینا اور آپس کا بغض اور آپس کی حسد ضرور ختم ہو جائے گی، سب کے دل قلب سلیم بن جائیں گے، سب خانقاہ ہی صاف دل بزرگ بن جائیں گے، کہ لوگوں کے دلوں سے کینا بھی ختم، آپس کا بغض بھی ختم، آپس کی حسد بھی ختم۔ اب یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیا سب لوگ خانقاہوں میں چلے جائیں گے اور اصلاح کرائیں گے؟ نہیں۔ نمبر ایک، اس کی وجہ حب دنیا باقی نہیں رہے گی، اور عام متن حسد کینا بغض عداوت کی بنیاد ہے حب دنیا۔ اب جب دنیا کی محبت ہی نہیں رہے گی تو پھر حسد کینا بغض بھی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر دو، اس وقت دنیا میں حسد اور کینا کا ایک بہت بڑا سبب ہے اختلاف مذاہب، کہ میں مسلمان، وہ فلانا دوسرے مذہب کا، ٹھکنا تیسرے مذہب کا، تو یہ مذہب مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے کینا بغض عداوت رکھے۔ اب سارے مذاہب باطلہ ختم اور ایک مذہب اسلام باقی رہے گا، تو اختلاف مذاہب کی بنیاد پر جو حسد کینا عداوت تھا وہ ختم، چونکہ اختلاف مذاہب ہی نہیں رہا، سارے مذاہب متحد ہو جائیں گے، اسی لیے کینا بغض عداوت ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کا جو ہے ماحول ہونے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے، لیکن کوئی بھی مال لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ حضرت دعوت دیں گے، بھائی آؤ نے مال لے جاؤ نا، حضرت شکریہ آپ دعا فرما دے، آپ کی زیارت نصیب ہو گئی، کافی ہے، مال دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب منع کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں مسلم شریف میں یوں آیا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، کیف انتم، کتنا پرسکون دور ہوگا، کیف انتم کیا ترجمہ، کتنا پرسکون دور ہوگا جب مریم کے بیٹے عیسیٰ اتر کر کے تمہارے درمیان تشریف لائیں گے، اور تمہارا امام، تمہارا قائد تم ہی میں سے ہوگا، تمہارا امام، تمہارا قائد تم ہی میں سے ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے زمانے میں امت محمدیہ کا قائد پیشوا قریشی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، یہ حدیث شریف کے اندر فرمانے کا حاصل ہے. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کے آئیں گے, تعلیم دینے کے لیے آئیں گے, لیکن اس وقت کے اوپر امارت حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی, اور امارت صغرا امارت کبرا دونوں ان کے ہاتھ میں ہوگی, اور شروع میں ایک نماز کی امامت بھی حضرت مہدی کریں گے, اور یہ امت کے لیے بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہوگی کہ امت محمدیہ کا ایک فرد حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے. دوسرا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امامکم منکم, یعنی تمہاری شریعت کے مطابق وہ فیصلے کرنے کے امیر ہوں گے. وہ انجیل والی شریعت پر فیصلے نہیں کریں گے, عیسائی شریعت پر فیصلے نہیں کریں گے. امامکم منکم ای من شریعتکم و من سنت نبیکم و من کتابکم قرآن, کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد تمہارے امیر بنیں گے, خلیفہ بنیں گے, حاکم بنیں گے, لیکن وہ تمہاری شریعت محمدی, حدیث محمدی, قرآن کی روشنی میں فیصلے کریں گے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق کے واسطے قتال کرتی رہے گی, یعنی دنیا میں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے میری امت کی ایک جماعت برابر قتال کرتی رہے گی. ظاہرین دشمن پر ان کو غلبہ بھی نصیب ہوگا, دشمن پر ان کو غلبہ بھی اللہ عطا کریں گے. اور یہ جماعت کب تک رہے گی؟ الی یوم القیامہ, قیامت تک دنیا میں یہ جماعت باقی رہے گی. اب اس حدیث پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے کے اندر اہل حق کی ایک جماعت باقی رہے گی, حالانکہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے, پیچھے بھی گزر گیا کہ بدماش لوگ جو راستوں پر گدھوں کی طرح جمع کرتے ہوں گے, ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. تو پھر یہاں یہ فرمایا کہ قیامت تک اہل حق کی جماعت رہے گی, دونوں حدیث میں تعارض ہو گیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ یہاں مراد ہے قرب قیامت, کہ قیامت کے قریب قریب تک بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے تک دنیا میں اہل حق کی ایک بڑی جماعت باقی رہے گی جو حق کے مطابق فیصلے کرتی رہے گی. باقی جب دنیا کا بالکل آخری دور آ جائے گا, جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ اب دنیا کو ختم کر دینا ہے, تب یہ اہل حق کی جماعت بھی باقی نہیں رہے گی. بعض حضرات نے اس کی تعبیر یوں کی کہ مسلمان باقی ہوں گے تو اہل حق بھی باقی, اور مسلمان ختم تو اہل حق بھی ختم, اور آخری دور کے اندر وہ پیچھے روایت گزری ایک خوشبودار ہوا آئے گی جس کی وجہ سے اہل ایمان کا سب کا انتقال ہونا شروع ہو جائے گا, سارے مومنین انتقال کر جائیں گے, کافروں پر جو ہے دنیا ختم ہوگی. تو اہل ایمان باقی, اہل حق کی جماعت باقی, اہل ایمان ختم, اہل حق کی جماعت ختم. پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ نزول فرمائیں گے, اور ان کے امیر صاحب یعنی حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو دعوت دیں گے, تعال آ جاؤ, صلی لنا ہم کو نماز پڑھاؤ. اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ امام افضل ہونا چاہیے, اور مہدی اور عیسیٰ میں افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس لیے حضرت مہدی خود دعوت دیں گے کہ آؤ اور نماز پڑھاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے لا, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ کہیں گے نماز پڑھانے سے؟ اس کی ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ اگر پہلی نماز بھی عیسیٰ علیہ السلام پڑھاوے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ شرع محمدی پورے پوری منسوخ ہو گئی, اور اب دنیا میں شرعی عیسوی چلے گی، اس بات کی علامت ہو سکتی ہے. اسی لیے پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھائیں گے بلکہ حضرت مہدی ہی کو آگے کریں گے، تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ میری آمد سے شرع محمدی منسوخ نہیں ہوئی، وہ برقرار ہے. دیکھو میں شرع محمدی کے ایک فرد مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اعلان ہوگا عملی طور پر شرع محمدی کے باقی ہونے کا اور عدم نسخ کا. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، تمہارے باز کے اوپر امیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑی عزت ہوگی. جی یعنی اس باب میں دوسرا فصل نہیں ہے. چلو جی جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں زمین کی طرف نزول فرمائیں گے، دنیا میں آ کے نکاح کریں گے. ابھی ایک نبی کا ولیمہ کھانے کا ہے. وَيُولَدُ لَهُ اور ان کو اولاد بھی ہوگی، عقیقہ بھی کھانے کو ملے گا، گھبرانے کا نہیں. ایک نبی کی شادی ابھی دیکھنے کی باقی ہے. وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً اور عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک زندہ رہیں گے. اب اشکال ہے نا کہ پیچھے 40 کی روایت گزری نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، یہاں فرمائے کہ 45 سال رہیں گے. تو اس کوئی تطبیق سمجھو، 40 ہو یا 45، یہ عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کی مجموعی عمر، دنیا میں آپ کے قیام کی کل مجموعی عمر. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں کل مجموعی 40 یا 45 سال آپ کا قیام ہوگا. اب حساب لگاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کے اوپر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر راجے کال کے مطابق 33 سال کی تھی. 33 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اب دنیا میں آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 7 سال رہیں گے، تو 33 میں 7 ملاؤ تو کتنے ہوتے ہیں 40. کل 40 سال عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں قیام رہے گا، اس طرح مجموعی 40 سال کی عمر بیٹھے. اب یہ ہیں کہ یہاں 45 ہے اور وہ روایت میں 40 ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت میں 45 سال ہے، لیکن عربوں کے یہاں تکلم میں کسر کے چھوڑنے کا عام رواج ہے کہ جب وہ لوگ بولتے ہیں تو دہائی بولتے ہیں، 10 20 30 40 50، بیچ والا عدد عرب لوگ بولنے میں تکلم میں چھوڑ دیتے ہیں. تو 40 والی روایت کے اندر 5 جو کسر ہے وہ تکلم میں چھوڑ دی گئی ہے، اور یہاں پر روایت کے اندر جو ہے وہ کسر کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو حقیقی مدت آپ کے قیام کی 45، اور 40 والی روایت کا مطلب کیا کہ وہ دہائی کا تذکرہ ہے اور کسر کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایک تطبیق جو ہے یہ بہت عمدہ تطبیق ہے. نمبر 2، بعض شرائے حدیث یوں کہتے ہیں کہ یہاں جو روایت لائے خطیب تبریزی، یہ امام ابن الجوزی کی کتاب الوفا سے یہ روایت لائے، اور وہ جو 40 سال والی روایت ہے وہ مسلم شریف کی ہے، اور مسلم کی روایت سند کے اعتبار سے اعلیٰ ترین روایت ہے، اسی لیے سند کے اعتبار سے اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کو مرجوح قرار دیا جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور وہ دفن کیے جائیں گے میرے ساتھ میری قبر میں، وہ دفن کیے جائیں گے میرے ساتھ میری قبر کے اندر فی قبری. تو سوال ہوتا ہے نا کہ کیا حضور کی قبر میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا؟ نہیں, فی بمانا قربی, میرے قریب قبر کے اندر حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب. اب دیکھو جس جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ شریف جہاں قبر اطہر بنی, وہاں کل چار قبر کی جگہ, ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دوسری حضرت ابو بکر کی, تیسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. اب ایک قبر کی جگہ اور باقی تھی. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی وہاں پر دفن کرنے کی تجویز آئی, چونکہ عشر مبشرہ میں ان کا بڑا مقام ہے. حضرت عائشہ نے اجازت بھی دے دی کہ میرے حجرے میں ان کو دفن کر دو, لیکن قدرتی ایسے اسباب بنے کہ ان کو بقی میں دفن کیا, یہاں دفن نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا مدینہ میں تو حضور کے لاڈلے نوازے, ان کے لیے بھی جو ہے لوگوں نے تجویز کی کہ یہاں ان کو دفن کرو, لیکن قدرتی اسباب یہ بنے کہ حضرت حسن کو بھی وہاں پر دفن نہیں کیا گیا. پھر جب خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کی قبر ہم یہاں بنا دے رہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, میں تو میری شوکنوں کے ساتھ بقی میں سوؤں گی. اسی لیے کہ دوسری حضور کی بیویوں کی قبر کہاں ہے؟ بقی میں. کہا میری قبر تو وہیں بنانا میری شوکنوں کے ساتھ, جہاں سب میری شوکنیں ہیں وہاں پر, یہ جگہ خالی چھوڑ دو. تو خود حضرت عائشہ کا اپنا حجرہ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی جو وہاں اپنی قبر بنانا گوارا نہیں کیا. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکوینی نظام تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ جگہ باقی رہے ہوئے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو وہاں جو ہے قبر مبارک کے قریب میں ان کی قبر بنے گی. فَأَقُومُ قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ایک قبر سے اٹھیں گے حضرت ابو بکر اور عمر کے بیچ میں. یعنی دونوں نبی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ, یہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے, یہ خاتم النبیین ہے, اور یہ دونوں قبر میں بازو بازو اٹھیں گے, اور ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے, اس شان سے قیامت کے دن اٹھیں گے. دوسری روایتوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے حضور کی قبر مبارک کھلے گی, پھر حضرت عیسیٰ کی قبر کھلے گی, پھر شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر مبارک کھلے گی. یہ چار جب قبر مبارک سے باہر نکلیں گے پھر بقی کے مردے اٹھیں گے, اور ایک لشکر تیار ہوگا جلوس کی شکل میں, اور پھر مکہ سے جنت المعلیٰ کے مردے آئیں گے اٹھ کر کے مکہ سے, پھر یہ پورا قافلہ محشر کی طرف چلے گا. تو اس قافلے میں بقی کے مردے, جنت المعلیٰ کے مردے, اور یہ چار حضرات, وہ پورا قافلہ جو ہے جائے گا, اور حضور کے اس دن ایک جھنڈا ہوگا لواء الحمد جس کو کہا جاتا ہے, اور یہ قافلہ جو محشر کی طرف جائے گا تو تمام صحابہ حضور کے پیچھے چل رہے ہوں گے, حضرت عیسیٰ بھی پیچھے چل رہے ہوں گے, لیکن حضرت بلال حضور سے آگے آگے چل رہے ہوں گے, اور اس حال کے اندر یہ قافلہ محشر میں جائے گا. اور حکمت یہ لکھی ہے شرائع حدیث نے کہ بلال مؤذن ہے, حضور امام ہے, مؤذن پہلے مسجد میں آتا ہے, امام بعد میں آتے ہیں, اس لیے حضرت بلال آگے آگے رہیں گے. چلو یہ باب لائے خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ قیامت کے نزدیک ہونے کے سلسلے میں, اور اس بات کے بیان کرنے میں کہ جو مرا اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی, جس کا بھی انتقال ہوا اس کی تو قیامت شروع ہی ہو گئی. یہ حدیث کا ٹکڑا یہ باب میں لائے ہیں. حضرت امام بخاری بھی یہ طرز اپناتے ہیں کہ کبھی کبھی آیت کو باب بناتے ہیں, کبھی حدیث کے ٹکڑے کو باب بناتے ہیں. تو یہاں بھی خطیب تبریزی نے بھی یہی کام کیا, حدیث کے ٹکڑے کو باب بنایا. اب اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں سمجھو. نمبر ایک, قیامت کا آنا بالکل یقینی امر ہے، اس چیز کو بتلانے کے لیے قرآن میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کسی چیز کے وقوع کے یقینی ہونے کو بھی قریب سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج تک ایک اصطلاح آپ نے پڑھی ہے کہ یقینی الوقوع کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ دوسری اصطلاح بھی ذہن میں رکھو کہ یقینی الوقوع کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہا جائے نا کہ بھائی کل کا آنا یقینی ہے، تو آپ کو کوئی پوچھے کل کب آئے گی، بھائی ابھی کل آ جائے گی، یعنی ظہر ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے دیر نہیں، رات گزرتے دیر نہیں، کل آ ہی جائے گی۔ تو جو چیز قریب الوقوع ہوتی ہے، یقینی الوقوع ہوتی ہے، اس کو قریب کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کے اندر یہ بات آئی۔ نمبر دو، قیامت بالکل قریب ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، تو یہ کس اعتبار سے کہا گیا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اس کو دھیان سے سمجھو۔ دنیا کی جب سے شروعات ہوئی، اس وقت سے قیامت کتنی دور تھی، سمجھو کہ آج سے 7000 پہلے دنیا شروع ہوئی، برابر، تو 7000 سال پہلے قیامت کتنی دور تھی، تو لوگ کہیں گے 7000 سال، برابر۔ اب اس میں سے سمجھو 6000 سال دنیا کے گزر گئے، یا 6500 گزر گئے، یا 6900 سال گزر گئے، یا 6999 سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، تو جتنے سال گزر گئے اب قیامت کے آنے میں سال جو باقی رہ گئے کتنے، کم مقدار کے اندر۔ تو اس کائنات کی جب سے شروعات ہوئی اس وقت سے قیامت جتنی دور تھی، اتنا جو ٹائم اور زمانہ گزر گیا، یہ گزرا ہوا زمانہ اگر نکال دیں گے تو اس حساب سے قیامت کیا ہو جائے گی، بالکل قریب ہو جائے گی۔ تو مبدا کو دیکھو، مبدا یعنی جب سے دنیا اور جہان شروع ہوا وہاں سے قیامت، اب جو ہے اس کا زمانہ کیا ہو گیا، بالکل قریب۔ جیسے کہ یہ گھر ہے، یہاں سے روڈ ہے، اب ایک آدمی چلتے 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 چلا گیا مسجد کے پیچھے والے دروازے تک، اب فاصلہ گنو، یہاں سے روڈ تک کا جو فاصلہ ہے اس کے مقابلے میں مسجد سے روڈ تک کا فاصلہ کیا ہو گیا، قریب، بالکل۔ دنیا جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے لے کر آج تک جتنے سال گزر چکے، وہ گزرے ہوئے سال کے اعتبار سے دنیا کیا ہو، قیامت بالکل قریب ہو گئی۔ ایک توجیہ یہ سمجھو، مبدا کے اعتبار سے، دنیا کی شروعات کے اعتبار سے۔ دوسری ایک بات سمجھو اسی کے قریب قریب، لگتا ایسا ہے، اندازہ ایسا ہے، اور قرائن سے یقین ہے کہ جتنے سال دنیا کے آج تک گزرے، اب آئندہ اتنے سال دنیا میں ہونے والے نہیں ہیں، قیامت کب آئے گی تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن قرائن جو بتلا رہے ہیں، وہ قرائن اور علامات کی روشنی کے اندر، اس کائنات کے جتنے سال گزر گئے، آئندہ اب اس دنیا کو اتنے سال دیکھنے کو ملنے والے نہیں ہیں، اس اعتبار سے قیامت کو قریب کہا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی دونوں تو جی؟ اب اس کے بعد ایک بات اور سمجھو اس عنوان کو سمجھنے کے لیے، قیامت تین طرح کی ہے، ایک ہے قیامت صغرا، دوسری ہے قیامت وسطی، اور تیسری ہے قیامت کبرا۔ یہ تین الفاظ یاد رکھنا، چھوٹی قیامت، درمیانی قیامت اور بڑی قیامت، صغرا، وسطی، کبرا۔ صغرا قیامت کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کا مر جانا، یہ ہے قیامت صغرا، کہ یہ مر گیا، ایک آدمی مر گیا، اب اس کی تو آخرت شروع ہو گئی، اس کی ذات میں تو قیامت آ ہی گئی، اس کو کہیں گے قیامت صغرا۔ دوسری ہے قیامت وسطی، وسطی کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کی عمر سمجھو کہ 18-20, 17-20 کے درمیان کے اندر ہے، یہ آپ لوگوں کی ایک نسل ہے، ایک پیڑھی ہے 17-20 والی عمر کی، یہ نسل. اب یہ نسل کے اندر کوئی آدمی 100 سال کی عمر دیکھے گا, کوئی 80 سال کی عمر دیکھے گا, کوئی 50 سال کی عمر دیکھے گا, ایوریج عمروں کی. یہ جو نسل ہے یہ پورے پوری نسل ختم ہو جاوے اور نئی نسل آ جاوے, سمجھے؟ پوری نسل, جیسے کہ طلبہ کا ایک طبقہ, کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں بھائی یہ طالب علم, ہاں جس وقت میں پڑھتا تھا دارالحسان میں تب یہ طالب علم بھی پڑھتا تھا, میرا ہم زمانہ ہے, اگرچہ ہم جماعت میں آگے پیچھے تھے لیکن ہم زمانہ ہے. اب یہ تمام طلبہ مدرسے سے چلے گئے, اب آج سے 10 سال کے بعد آپ دارالحسان میں دیکھنے آئیں گے تو ایک بھی طالب علم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے زمانے میں تھا, وہ پوری نسل پورا طبقہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, چلا گیا. تو کوئی نسل, کوئی طبقہ, کوئی دور, کوئی عہد ختم ہو جائے اس کا نام رکھا جاتا ہے قیامت وسطی. اس کا نام کیا؟ قیامت وسطی. اب جیسے کہ آپ حضرات کی 17-20 کی عمر ہے تو آپ کے ہم عمر لوگ آج سے 80 سال کے بعد دنیا کے اندر کوئی نہیں, سب چلے گئے, تو مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا دور چلا گیا, آپ کا طبقہ چلا گیا, آپ کی نسل چلی گئی, آپ کے ہم زمانہ معاصر لوگ چلے گئے. اس کا نام رکھا جاتا ہے قیامت وسطی. اور تیسری قسم ہے پوری کائنات کا ختم ہو جانا, اس کا نام رکھا جائے گا قیامت کبری. یہ تین اصطلاح اچھی طرح ذہن میں رکھنا. اب ہر انسان کی موت کے اعتبار سے قیامت صغری تو قریب ہے, ہر انسان کی موت کے اعتبار سے قیامت صغری بالکل قریب, اس لیے کہ کب بلاوا آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. آج کل کا زمانہ ایسا ہو گیا کہ بوڑھے بھی مرتے ہیں اور بچے بھی مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا اور گیا کام میں سے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے باب قرب الساعۃ, یہ باب قیامت کے نزدیک ہونے کے بارے میں اور اس باب کے بارے میں کہ جو آدمی مر گیا اس کی تو بیچاری کی قیامت ہی قائم ہو گئی. چلو, صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے بھیجا گیا یعنی اللہ کی طرف سے مجھے رسول بنایا گیا اور قیامت کا آنا اس طریقے سے ہے, کہا تئینی اس طریقے سے ہیں. اور کہا تین کی جو تشریح فرمائی تو حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ کفضلی احداہما علی الاخرا, یہ دو انگلیوں میں سے ایک کی فضیلت ہے دوسری پر, یہ بڑی اور یہ چھوٹی, تو سائز کے اعتبار سے اس کی فضیلت بڑی اور اس کی فضیلت چھوٹی, بس اس طریقے سے جو ہے قیامت ہے. اب یہ جو تشریح کی وسعت کہاتین کی, یہ تشریح کس کی ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت انس سے ہیں یا حضرت قتادہ نے توجیہ کی, یہ توجیہ تابعی کی ہے یا صحابی کی ہے. اگر صحابی حضرت انس کی توجیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت انس نے اس توضیح کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. اور بعد والی روایت اس قول کی تائید کرتی ہے کہ یہ جو توجیہ ہے کہ ہاتین کا مطلب یہ دو انگلی, یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تشریح ہے. اور اگر حضرت قتادہ کی یہ تشریح ہے تو پھر جو ہے یہ تابعی کا قول ہو جائے گا جو انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں اپنے شاگردوں کو ارشاد فرمایا. اب سمجھو, حضور نے جو یہ فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے ہیں, کیا مطلب؟ تو نمبر ایک, پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ دونوں انگلی ایک دوسرے کے قریب قریب ہے, ملاؤ تو قریب ہی ہے اور حال پہ چھوڑو تو بھی قریب ہی ہے. تو کہا جس طریقے سے دونوں انگلی ایک دوسرے کے قریب قریب ہے اس طریقے سے میری بعثت اور قیامت قریب قریب ہے. حضور کی بعثت اور قیامت بالکل قریب قریب ہے. یہ آسان مفہوم ہے کہ میرے بعد قیامت بہت جلدی آ جائے گی. تو سوال پیدا ہوگا نا کہ 1441 سال ہو گئے اب تک تو آئی نہیں, تو پھر وہی جواب دینے کا پچھلے دور کے اعتبار سے کہ دنیا کے جو پچھلے ادوار گزرے نے اس کے اعتبار سے حضور کے بعد قیامت بہت نزدیک. نمبر دو, دوسری توجیہ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شریعت کی لوگوں کو دعوت دینا, اپنی لائی ہوئی مقدس کتاب قرآن پر ایمان کی دعوت دینا اور قیامت دونوں متصل ہے, بیچ میں کسی نبی کی دعوت کسی نبی کی کتاب کا فصل نہیں ہوگا. یعنی حضور نے اپنی شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی, اپنی پاکیزہ کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دی, بس قیامت تک یہی چلے گی, شرع محمدی چلے گی, قرآن چلے گا, بیچ میں کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی. تیسرا مطلب وسطی, اس انگلی کا نام وسطی اور اس کا نام سبابہ یا مسبحہ, سبابہ یا مسبحہ, یہ انگلی کے دو نام سبابہ یا مسبحہ. اب یہ جو دو انگلی ہے یہ انگلی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے اور یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ کہ جس طریقے سے یہ انگلی تھوڑی بڑی ہوئی ہے اس طرح قیامت میرے تھوڑے سے بعد آئے گی. یہ انگلی حضور کی بعثت باسعادت اور یہ انگلی قیامت, یعنی جس طریقے سے یہ انگلی تھوڑی سی آگے بڑی ہوئی ہے تھوڑے سے میرے زمانے کے بعد قیامت آ جائے گی, تھوڑے سے زمانے کے بعد یعنی میرے پیچھے ہی قیامت آ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. جی ٹین جانتے ہو, ٹین جانتے ہو, ٹین ایک گاؤں کا نام ہے, جانتے ہو نا, ٹین کے پارٹی پر آ گئی قیامت, چلو اتنی قریب آ گئی ہے. جی چلو ہمارے یہاں ڈابل کے قریب میں ایک گاؤں ہے, مرولی اور ڈابل کے بیچ میں چوکھڑ کر کے, تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم کہتے کہ چوکھڑ کے پارٹی تک آ گئی ہے. چلو جی